السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد پھر یہ معمول شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعالى فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تو یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، یعنی اس کی نافرمانی نہ کرو، ڈرو، ایسا ڈرو کہ نافرمانی نہ ہونے پائے، کیونکہ خوف ہی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے آدمی، خوف نہ ہو تو نہیں بچے گا. اسی لیے جو لوگ گناہوں میں زیادہ مبتلا ہیں ان کے اندر خوف پیدا کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے اندر خوف پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ گناہوں سے رک سکے. تو ایسا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، یعنی مرتے وقت اسلام. اب یہاں پہ اسلام کی تشریح حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ ابھی عرض کرتے ہیں. یہ جو ہے یہاں کامل ڈرنے کا تو واضح سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو کہ کوئی گناہ نہ ہو، شرک اور کفر سے بھی بچو اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچو. مطلب یہ ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، ادنا تقوا پر اکتفا مت کرو بلکہ کامل درجے کا تقوا اختیار کرو. اب یہ ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے، یعنی کامل تقوا تمہارے اندر ہونا چاہیے. تو اس سے پتا چلا کہ کامل تقوا کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ قرآن میں صاف حکم ہے. تو اس بارے میں بھی عرض کریں گے، ایمان ہی اصل چیز ہے جو اس وقت ہم سب کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے جو چیز پریشان کن بھی ہے اور جس چیز کی بہت زیادہ فکر بھی کرنی ہے وہ ایمان ہے. کیونکہ چاہے کیسے ہی حال ہو، اگر ایمان والا ہے اور ایمان اس کا صحیح ہے تو بہرحال وہ نجات پائے گا، اور اگر ایمان ہی میں گڑبڑ ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ پھر جہنم ہے. اس لیے بعض چیزیں ایمان اور اسلام کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح المسلمین اس میں جمع کیا ہے، تو اس میں سے کچھ منتخب چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ مجھے بھی. فرماتے ہیں حضرت یہاں پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے سے نقل کرتے ہیں، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے مگر ہر عمل کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. اسی طرح اسلام زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور اس کا دل سے ماننا یہ ایمان ہے. تو اسلام اقرار ہوا اور ایمان تصدیق قلبی ہوئی. یہ جو ہے یہاں پر اسلام فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے آج کل ہم مراد کر لیتے ہیں، یہ لغوی معنی یہاں پہ نہیں ہے. لغوی معنی لغت کے لحاظ سے جو اسلام آیات میں آیا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے. لیکن یہاں یہ پتہ چلا کہ مثلا ایک شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان ہو گیا، دنیا کے قانون کے تحت وہ مسلم ہے، اسلام کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ایمان تصدیق قلبی ہے، ایمان زبان سے نہیں ہوتا، ایمان سوچنے سے ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں، تمام جو چیزیں ہیں عقائد کی اس کو ماننے کا نام ہے. تو یہ تو سب سے مقدم ہے کہ اقرار توحید اور رسالت زبان سے بھی کرے اور دل میں اس کی تصدیق ہو، تو یہ اس کو اسلام اور ایمان دونوں چیزیں حاصل ہے اس اصطلاح میں. فرماتے ہیں کہ چونکہ زبان کا جو فعل ہوتا ہے اور دل کا فعل سوچنا لکھا بہت سہل ہے. حکیم علوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے سہل تو کوئی چیز ہو نہیں سکتا کہ زبان پر اسی علاج آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, اس میں کیا مشکل ہے, کون روکے گا آپ کو. اسی طرح سے سوچ لینا, تو سوچ لینے میں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا, اس سے آسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کچھ سوچا جائے. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ فعل لسانی یعنی زبان کا فعل اور فعل قلب بہت سہل ہے آسان ہے, اس لیے حق تعالیٰ نے اسلام کا مدار احکام دنیا میں تو صرف زبان کے اقرار پر رکھا ہے کہ جہاں اس نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان شمار ہوگا, اور احکام آخرت میں تصدیق قلب بھی ضروری ہے, اور جو افعال اس کے علاوہ ہیں جیسے نماز روزہ حج زکات وغیرہ وہ اسلام کو مکمل کرنے والے ہیں, وہ اسلام کے اجزاء نہیں ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے مثلا نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہے, اگر وہ جز ہوتا پھر تو مسلمان ہی نہیں رہتا, ایسا نہیں. بلکہ جو نماز چھوڑ دے تارک الصلاۃ وہ کافر نہیں ہے. تو اسلام جب اتنی سہل چیز ہے کہ وہ زبان ہلانے سے متعلق ہے اور ایمان سوچنے سے متعلق ہے, جو دونوں انتہائی آسان چیزیں ہیں, تو اس سے جو اجزاء ہوں گے اسلام کے وہ امور شاقہ کیسے ہو سکتے ہیں جب شروع سے ہی اتنی آسانی کی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر, دین آسان ہے. فرماتے ہیں کہ مومن ایمان والا ہوگا اگر اور نماز نہ پڑھتا ہو تو عذاب ہوگا اس کو, اگرچہ معذب ہوگا لیکن کٹ کٹا کر پٹ پٹا کر کسی وقت جنت میں ضرور پہنچتا ہے. بس خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اسلام کو پھولوں جیسا ہلکا کر دیا. ایسا یہ مضمون کم ہی لوگوں نے سنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اسلام کو پھولوں جیسا ہلکا کر دیا. حالانکہ اکثر تأثر لوگوں کا یہ ہے کہ اسلام بہت مشکل چیز ہے, لیکن مشکل نہیں ہے کیونکہ فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اسلام کو پھولوں جیسا ہلکا کر دیا. حالانکہ یہ ایسی قیمتی شے ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر قیمتی نہیں. کیوں قیمتی ہے یہ؟ اس لیے کہ دائمی عذاب سے نجات اسی پہ منحصر ہے. جب ایمان ہوگا قلب میں تو اس کو نجات ہو جائے گی آخر کار, اور جنت کی دائمی نعمت کا استحقاق اسی سے ہوتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی. اگر یہ سب سے زیادہ دشوار ہوتا تو بھی بجا تھا, اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچنا یہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں. تو فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ قربان جائیے رحمت حق کے, کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہو, اس سے ضروری کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے, اس کو سب سے زیادہ آسان کر دیا. دل میں سوچنا کہ دوسرے آدمی کی بھی ضرورت نہیں ہے, دل میں سوچنا اس سے زیادہ آسان کیا چیز ہوگی. اب دیکھیے مگر صاحبو اس رحمت کے اندر خدا کا ایک بڑا قہر بھی ظاہر ہو رہا ہے. بتائیے کیا قہر ہو سکتا ہے, سوچیے. فرماتے ہیں صاحبو اس رحمت کے اندر خدا کا ایک بڑا قہر بھی ظاہر ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا آسان کام کافر نہیں کر سکتا, کافر کو بہت مشکل ہے. اس کو اپنی گردن کٹا دینا آسان مگر اسلام لے آنا آسان نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ حجاب ہے. یہ کس چیز کا حجاب ہے؟ فرماتے ہیں یہ حجاب قہر الہی کا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. ایک آسان سی چیز بھی وہ نہیں کر سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. تو اس کے لیے اسلام لانا آسان نہیں. اسی طرح سمجھ لیجیے ہم گناہوں میں مبتلا اگر ہیں, گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہے اس کا, وہ آسان سی چیز کو چھوڑ کر گناہ کو اختیار کرتا ہے. تو یہ حجاب جو ہے کفار کو قہر الہی کا ہے, اور یہی وہ چیز ہے اس کی وجہ سے اہل اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں خدا کے قہر سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں, ہر وقت درد رہتا ہے, کس وقت پکڑ ہو جائے. تمام بزرگوں کا یہی حال میں نے دیکھا. یہ شرط ہے. اولیاء اللہ جتنے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں, بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے ہیں, اور بعض احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے قیامت کے روز بھی وہ ڈرتے ہوں. اس لیے کام کرنے والوں کو یعنی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں, بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی. ایک ذرا سا کام ہے ایمان جو بحث سوچنے سے ہو جاتا ہے، وہ اللہ میں نے توفیق دی تو ہوا. اسی لیے اہل اللہ تمام اسی سے ڈرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کا قہر متوجہ نہ ہو جائے. اور ایمان کا ایک اور حصہ ہے رسالت. ایمان باللہ کے صرف یہی معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موجود مان لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار تو مشرکین بھی نہیں کرتے، بلکہ ایمان باللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات کمال سے متصف، یعنی اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کمال ہیں اور صفات نقص سے منزہ، یعنی جو عیب والی بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تمام کمالات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں اور تمام عیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. اس وجہ سے رسالت ضروری ہے. کیوں؟ رسالت کا عقیدہ ضروری ہے، ماننا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. فرماتے ہیں کہ صفات کمال میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولیں گے، صفت کمال ہے سچ بولنا، اور جھوٹ نقص ہے. اس سے خدا اللہ تعالیٰ کو منزہ سمجھنا ضروری ہے. اور لیکن کلام پاک میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسولان کی آیت ہے، محمد رسول اللہ. اور قرآن شریف کا کلام الہی ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، تو اس خبر کو بھی سچا سمجھنا واجب ہے. تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہتا ہے. کہ انہوں نے کہا، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور وہ کہتا میں نہیں مانتا، تو جھوٹا کون ہوا؟ اس کے نزدیک جھوٹا اللہ تعالیٰ کو گویا جھوٹا کہتا ہے، تو پھر ایمان ہی نہیں رہا اس کا، ایمان کسی قسم کا نہیں رہا. ایک ہوتا ہے ایمان کامل، یہ جو آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس سے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا. یہ جو اسلام ہے، اس کا مطلب یہاں ہے کہ کمال کے درجے تک پہنچانا ہے، تقوی کے ادنا درجے پہ نہیں رہنا ہے، بلکہ تقوی کے کمال کے درجے تک پہنچانا ہر شخص پہ ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے حکم ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ایمان کامل اگر ہوگا تو اس کی طبیعت اور خوبو سب مسلمانوں کی سی ہوگی، اس کو رغبت اسی چیز سے ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور ایسے لوگوں کو اسی چیز سے نفع ہوتا ہے جو حدیث و قرآن میں ہے. وہ مستحبات پر ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجبات پر. وجہ یہ ہے کہ کمال ہر کام کا ایسے ہی انہماک سے ہوتا ہے، مستحب اور واجب کی تنقید سے نہیں ہوتا. یہ مستحب اور واجب کی تنقید اس وقت ہے جب کوئی مجبوری ہوتا ہے، کوئی عذر پیش آ جائے، ورنہ جو ایمان کامل والے ہیں ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہم یوں بھی کریں گے، یوں فرمایا یوں بھی کریں گے. پھر فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان میں خرابی ہو، ایمان میں نقص ہو، کیا یہ ڈرنے کی چیز نہیں؟ اور کیا ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کیا جائے؟ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو اتنی سی بات بھی آپ کو گوارا نہیں ہوتی کہ ذرا نمک کم ہو، حالانکہ اگر نمک کھانے میں بالکل بھی نہ ہو تو کھانے میں مقصود تو اپنی جگہ رہے گا، صرف نمک ہی کم ہے. تو کمال ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ہمت کیجئے اور حاصل کیجئے، اور ہماتن اپنی خواہشوں کو شریعت کے تابع بنائیے. تدبیر بتائی ہے کہ اپنی خواہشات پہ نہ چلیے بلکہ شریعت کے تابع رہیے. عقائد ہوں تو شریعت کے مطابق، اخلاق ہوں تو شریعت کے مطابق، اور معاملات کی بالخصوص اصلاح کیجئے، کیونکہ معاملات میں بڑی گڑبڑ ہے، جس میں کوئی شک نہیں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو خوف اور رجا ہوتا ہے، دو چیزیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. حال یہ ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں. اس کی سب سے عجیب مثال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مومن جو ہے خوف کے ساتھ امید دونوں کا رکھنا ضروری ہے. نڈر ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور نا امید ہوگا تو بھی کفر میں پڑ جائے گا. یہ دونوں چیزیں مہلک ہیں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. خوف سے انسان گناہ سے بچے گا، اور امید رکھے گا تو اعمال صالحہ کرے گا، بہت سے کام ایسے کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے گا، اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا چاہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حشر میں یہ آواز لگائی جائے کہ جنت میں ایک ہی آدمی جائے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، ایک آدمی. اگر یہ آواز لگائی گئی کہ جہنم میں ایک ہی جائے گا تو میں ڈروں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر صحابی, صحابی میں بھی سب سے بڑے صحابی ہیں, ان کا یہ تھا خوف اور رجا کا. پھر حق تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں, جو بھی ایمان والا ہوگا اس کی آزمائش کی جائے گی, بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں, لیکن یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں, کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی, لیکن سب کا مقصد کیا ہے وہ اس آیت میں ہے, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے یہ دیکھنے کے لیے, نمبر ایک کہ اس میں ایمان ہے بھی نہیں, وہ بندہ خود دیکھ لے کہ میرے اندر ایمان ہے بھی نہیں, جب مصیبت آئی تو میں نے کیا کیا. اور تمہیز دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر, یہ کہ لیبتلی ہے یعنی آزمائش, اور لیمحص یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان میں کمی ہوتی ہے یا میل خجیل داخل ہو جاتا ہے اس کی صفائی کر دی جاتی ہے. تو ایک تو آزمائش ہوتی ہے کہ نفس ایمان ہے کہ نہیں, اور تمہیز اس آزمائش میں یہ بھی ہے کہ اس مصیبت کے ذریعے سے ایمان کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے, کیونکہ عام لوگوں کا ایمان وساوس اور معاصی میں ہوتا ہے, لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو مصیبت کے ذریعے سے وساوس اور معاصی کا میل دھویا جاتا ہے, کیونکہ مصیبت کی خاصیت یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر دیتی ہے, اور وہ غفلت جو وساوس اور گناہوں سے قلب میں پیدا ہو گئی تھی مصیبت کے وقت دور ہو جاتی ہے. اس کو تمہیز کہتے ہیں جو اس آیت میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں, اور ان کی جو کمی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں. تو ایمان والے کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اس وجہ سے آتی ہے, مسائل میں یہ حکمت ہے, اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, اور ایمان کے اندر گناہ اور وساوس دو چیزوں سے میل کچل آ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اس تمہیز سے بندے پر عبدیت غالب ہو جاتی ہے, اور تکبر اور غرور کا میل کچل کم ہو جاتا ہے, اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے. واقعی تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے تو آپ لوگوں کو خوب تجربہ ہوگا کہ مصیبت جہاں آئی تو جو ایمان والا ہے اس کو فوراً احساس ہوگا کہ میں قصوروار ہوں, وہ اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جائے گا, اور اپنی حیثیت سمجھے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں, سارا اکڑ اور تکبر نکل جاتا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ ایمان جیسی آسان چیز, صرف سوچنا, کچھ سوچنا ہے اس پہ ایمان ہو گیا, حاصل ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ کوئی شخص اگر ہزار دفعہ بھی کافر ہو جائے اور پھر سے دل سے اسلام لانا چاہے تو حق تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ پھر قبول کرنے کو تیار ہے. یہ ایسی ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے, ایسے الفاظ نکل گئے ہیں یا ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ پھر کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں, وہ حق تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا, اس کا ایمان لانا, تجدید ایمان ہمیشہ مقبول ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی فرمائیے ایمان کے بارے میں کہ دیکھو ایمان کی کمزوری الگ چیز ہے اور انسان کی کمزوری اور طبعی کمزوری الگ چیز ہے, اس کو سمجھیں. اصل میں کسی نے خط لکھا تھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, صحیح, اس سے پہلے میں آپ کو ایک قصہ عرض کر دوں, قصہ کیا اپنا واقعہ عرض کروں. حضرت ہمارے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ اجرائے ہوئے تھے, مینا میں تھے اور ہم لوگ ان کے ساتھ تھے. تو وہ زمانہ تھا ایسا کہ بے تکلقی سے تھوڑی سے جو چاہتا تھا پوچھ لیتا تھا. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, تو ہم لوگ تو پڑھاتے ہیں, ہمارا پروفیشن ہے پڑھانا, پڑھانے میں امتحان لینا پڑتا ہے, تو ہم تو امتحان جو لیتے ہیں وہ ایک آزمائش ہے طلبہ کی, تو وہ تو اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمیں طالب علموں کا پتہ نہیں کون کیسا ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک امتحان کرتے ہیں. لیکن حق تعالیٰ کو تو پتا ہے خوب کہ میرا بندہ ہے کیسا, ایمان کتنا ہے, ہر چیز پتا ہے,
تو پھر کیوں آزماتے ہیں؟ پھر کیوں آزماتے ہیں؟
ہر جگہ جگہ ہے لیا پتا لیا. حضرت نے مگر فوراً نصاب کا جواب دیا کہ یہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے آزمائش دے کر کہ یہ ہے کیسا, نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شفقت ہے کہ اپنے بندوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایسے واقعات آئیں گے, تم ان کو آزمائش سمجھنا, تم ان کو آزمائش سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ وہ معلوم, اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے, لیکن ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, ان کے ایمان کو پکا اور صاف ستھرا کر دینے کے لیے دو بتائیں. دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے دو چیزیں ہوں گی, تو اپنے ایمان کو دیکھ لو, مصیبت میں ایمان پھیرتا ہے تو ایمان والے ہو تم, یعنی جب مصیبت آئے پریشانی آئے تو یوں سوچو کہ یہ من جانب اللہ ہے, اس میں میرے لیے حکمت و رحمت ہے, یہ عقیدہ ہے. جب یہ مصیبت نہیں ٹیسٹ ہوتا ہے اور تمہیز ہو جاتی ہے اس میں, جو میل کچیل ایمان میں ہے جو گناہوں کی وجہ سے اور وساوس کی وجہ سے آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے مسلمان ایمان والا اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے ہر لحاظ سے, پریشان کبھی نہ ہو, کیسی پریشانی ہو تمہارے ساتھ اللہ بھی ہے, تمہارے ساتھ اللہ بھی ہے, تم کو کیوں پریشان, تم کیوں پریشان, تمہارے پر اگر آزمائش بھی آئے گی تو وہ تمہارے فائدے کے لیے آئے گی. کسی نے خط لکھا تھا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو, تو اس نے جواب کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک بزرگ کا انعام ہے, اہل اللہ کو انعام ہوتا ہے, بعض اہل اللہ کو سب کو نہیں ہوتا, لیکن بعض بزرگوں کو انعام ہوتا ہے, یعنی من جانب اللہ ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے جو بظاہر کسی آدمی کے ذریعے سے نہیں ہوتی. تو ایک بزرگ کا انعام ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہے, یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر تو یہ بھی دعا کرے اے اللہ مجھے رزق نہ دے تب بھی ہم دیں گے, نہ کہ تو مانگے اور ہم نہ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الہاماً بزرگ کو معلوم ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. واقعی حضرت ملومت کہتے ہیں واقعی اگر کوئی شخص تمام دن تسبیح لے کر یہ رٹا کرے کہ اے اللہ مجھ کو کھانے کو مت دیجیے گا, مجھ کو کھانے کو مت دیجیے گا, تب بھی ملے گا, مگر رزق کی اس پریشانی سے کسی پر ایمان کے ضعیف ہونے کا حکم لگانا غلط ہے. یاد رکھو اس چیز کو, جو ہوتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں ہمیشہ جاؤ شیخ کامل کے پاس, وہ یہ سب غلطیاں نہیں کرے گا. ایک آدمی کو طبعی کمزوری ہے, وہ ڈر رہا ہے کہ میری ملازمت ختم ہو جائے گی, میں کھاؤں گا کہاں سے, اور وہ سمجھے یا کوئی اس کو بتائے تو وہ کہہ دے گے کہ یہ تو تمہارے ایمان کی کمی ہے. غلط, ایمان کی کمی نہیں, دیکھے بھی سنیے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ رزق کی اس پریشانی سے, رزق ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو, آج کل عورتیں بھی بہت پریشان ہیں, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی طلاق وغیرہ کے سلسلے بہت بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, بہرحال جیسی بھی پریشانی ہو, رزق کی یا کسی چیز کی بھی پریشانی سے کسی پر ضعیف ایمان کا حکم نہیں لگا سکتے, یہ طبعی عمل ہے اور اس میں انسان معذور ہے, اور ان امور طبیعہ کے مناشی یعنی جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں بنتے ہیں وہ اکثر غیر اختیاری ہوتے ہیں. یعنی اگر شخص کو اس کی پریشانی ہو گئی کہ میری جاب اب ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا ہوگا, تو یہ غیر اختیاری چیزوں کی وجہ سے یہ خیالات بن جاتے ہیں اور طبعی ہوتے ہیں. لکھا بعض وائزین بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ سطحی نظر سے مسلمانوں پر غلط فتویٰ لگاتے ہیں. دیکھیے کیسے فرما رہے ہیں, بعض واعظین بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ سطحی نظر سے مسلمانوں پر غلط فتویٰ لگا دیتے ہیں, چنانچہ وعظوں میں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جس قدر ایک دعوت کر دینے والے پر ہوتا ہے. اگر کوئی دعوت کر دے تو پھر آپ کھانا گھر میں نہیں پکاتے, پورا یقین ہوتا ہے کہ کھانا آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے, لیکن اس پر اتنا یقین نہیں ہے, پتا یہ چلا کہ آپ کا ایمان ضعیف ہے. لکھا حضرت نے کہ غلط ہے, یہ وجہ ہے دونوں کی, دونوں میں فرق ہے, دونوں کو ایک سمجھنا غلط ہے, قیاس کرنا اس طرح کا غلط ہے, کیونکہ جس وعدے میں وقت اور سبب مبہم ہو یعنی واضح نہیں ہے وہاں طبعی پریشانی ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اسی طرح کے مبہم ہے,
یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ شاید 2:10 کے اوپر ایک روٹی آ جائے، ایسا نہیں. وقت بھی مبہم، اب کیا آئے گی، روٹی آئے گی یا کچھ اور آ جائے گا، وہ اللہ میاں کی مرضی کے اوپر ہے. تو یہ جو باعث صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہے. یہ تو تبھی بات ہے اگر دعوت کرنے والا بھی یہی کہہ دے کہ بھائی کسی دن کسی جگہ سے کھانا آئے گا تمہارے پاس، تو ایسی دعوت کے اوپر کون کس کو سکون ہوگا. بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں وقت اور سبب مبہم ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں رزق کے اور ہر چیز کے، وہ مبہم ہے، غیر واضح ہے، بتایا نہیں گیا ہے کہ کب تمہیں یہ ملے گا. تو اس میں پریشانی ہونا توکل کے منافی نہیں، نہ ایمان کے منافی. اعتقاد تو ہر مسلمان کا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر وقت اور سبب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے تبھی پریشانی ہوگی. تو اس میں دو درجے ہیں، ایک اعتقادی اور ایک طبعی. جس طرح ہر مسلمان کے قلب میں حق تعالیٰ کی خشیت ضرور ہے، مگر اس میں بھی وہی تقسیم ہے، یعنی ایک خشیت اعتقادیہ ہے اور ایک خشیت طبعیہ ہے. اسی طرح کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے اور نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کو نماز میں کسل ہوتا ہے، سستی آتی ہے. تو یہ جو اس کا کسل ہے یہ طبعی ہے، اس کے جسم کی جسمانی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے ہے، لیکن یہ طبعی ہے، یہ عقلی نہیں ہے. عقلی ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا تو ہے لیکن کسل کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ لکھا اگر کسل اعتقادی ہوتا تو وہ پڑھتا ہی کیوں. تو امور طبعیہ سے اپنی بدحالی کا گمان کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اصل بات. یہ کبھی امور پیش آتے رہتے ہیں. دیکھیے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ معمولات ہیں ہمارے، تھوڑے سے بزرگوں سے جن کو تعلق ہے ان کو بھی، اور جن کو نہیں بھی تعلق ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ معمولات کسی نماز کے بعد فجر میں ہوتے ہیں ہر شخص کے. یہ جو معمولات ہیں یہ چاہے کتنا ہی کسر ہو تو کر لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کبھی مشکل ہو، وقت کی کمی ہو، تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر وقت مشکل ہے، وقت کی کمی ہے کسی روز، تو نصف کر لیں. نصف نہیں ہو سکتا، ربع کر لیں. ربع نہیں ہو سکتا، چلو 11-11 کر لیں، 7-7 بار کر لیں. پھر فرمایا کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو معمولات چھوڑ دے، لیکن چھوڑنے کا وہ ارادہ نہ کرے، خود چھوڑنے کا ارادہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ بات اور عجیب فرمائی ڈاکٹر بلائی کہ دیکھو اگر تمہارا معمول تھا صبح کے وقت کچھ پڑھ لے گا اور نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی صبح شام نہیں ہے، نہ غروب ہے نہ طلوع، تم جس وقت چاہو ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. یہ بھی عجیب بات بتائی. اس لیے اگر معمولات کے وقت معمولات نہ ہوں تو کسی اور وقت کر لو. تو امور طبعیہ سے اپنی بدحالی کا گمان کر کے پریشان نہ ہونا چاہیے، اور اگر ان اصولوں کے استحضار کے بعد بھی پریشانی ہے تو جہل ہے، جہالت ہے، یا نفس کا قید ہے. نفس بڑی چکر کرتا ہے، تو اس کے لیے صحیح علم حاصل کرنا چاہیے عقائد کا. اور اگر یہ موانع جو ہیں، جو طبعی ہیں، انسان کو پیش آتے رہتے ہیں معمولات میں، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں، اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت میں اجر کس بات کا ہو. یہ ناواقف ان موانع کا اعزالہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ موانع اللہ تعالیٰ نے حکمت، ہاں فرماتے ہیں ہاں ایمانے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو موانع ہیں طبعی طور سے انسان نہیں چاہتا، مثلا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، بہت سی تفریح کی چیزیں ان میں لگنا چاہتا ہے. یہ لکھا انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کے اندر طاعات سے روکنے والا ایک بڑا مانے شہوت ہے، مگر اس کی حکمت کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی شہوت سے تقوی کا حمام گرم ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سے شہوت سے تقوی کا حمام گرم ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی شہوت اور رغبت سے گناہ کا تقاضا ہوا، اور عقل اور دین کی قوت سے اس کے خلاف کیا، اس کی مقاومت کی. بس یہ درویشی، یہ درویشی مل گئی اس کو جہاں اس نے یہ کر لیا کہ کسی وجہ سے معمولات میں خلل آنے کا امکان ہوا
اور دنیا کی طرف لپکا، شہوت کی وجہ سے وقت کو ضائع کیا، یہ تو تقاضا پیدا ہوا لیکن کیا نہیں، لیکن عقل اور دین کی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں تو بس اس نے یہ کیا کہ مقابلہ کیا اس کا، بس یہ مل کر درویشی ہو گئے. لیکن اگر اس کے تقاضے ایسے ہوتے ہی نہیں شہوت والے تو پھر یہ درویشی کہاں سے آتی ہے؟ درویشی تو اسی سے آئی کہ وہ تقاضے ہوئے، ان تقاضوں کا اس نے مقابلہ کیا. فرمایا کہ لوگوں نے درویشی کو کم فہمی کی وجہ سے مصیبت بنا دیا، اور مقاصد یعنی اعمال کو غیر مقاصد، اور غیر مقاصد یعنی کیفیات کو مقاصد سمجھ لیا. کون سی کیفیات کو؟ مثلا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے گناہ کا جو دائیہ ہوتا ہے وہی نکل جائے، تو گناہ کا تقاضا ہی نفس نہ کرے، یا ہمارے دماغ میں جو ہم غصہ کرتے ہیں تو غصہ اندر سے ہی نکل جائے. یہ نہیں ہوگا، غصہ آئے گا تم کو غصہ پینا پڑے گا، کاغذین اور غیظ میں ہونا پڑے گا. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آیت پڑھی گئی آج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیت میں اسلام کا لفظ ہے، یعنی مسلمون کا مطلب یہ ہے اسلام والا ہے. تو اس پر فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلام کے تو ایک معنی تو وہ ہیں جو کہ عام شائع ہو گئے، ہر شخص سمجھتا ہے اسلام سے کیا مراد ہے، کہ وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ زبان سے وہ مسلمان ہو گیا. لیکن اس کے معنی یہ معنی ہے جو لوگوں نے سمجھے ہوئے ہیں، اسلام کے جو معنی ہیں حقیقت میں جو لغت میں ہیں، تو کلام پاک سے جو مطلب نکالا جائے گا تو دوسرے نکالا جائے گا، تو اصطلاحات تو بدلتی رہتی ہیں. فرمایا کہ مفہوم کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوتا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اگر لوگ اسلام کے لغوی معنی پر بھی نظر کر لیا کرتے تو اس حقیقت سے قریب ہو جاتے جس کو میں اس وقت بیان کروں گا. اسلام کے معنی لغت میں سپرد کرنے کے ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دو، جس کو تسلیم بھی کہتے ہیں، اور صوفیہ اس کو تفویض سے تعبیر کرتے ہیں، کہ اپنی رائے نہ رکھو، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر رہے ہیں اس میں خیر سمجھو، یہ ہے تفویض، اور کرنے والے ہیں آئندہ. فرمایا اسلام جہاں جہاں آیا ہے اس کی یہی حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو تم سپرد کر دو اللہ تعالیٰ کے. قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہے، مثلا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھو ضرور جو کوئی شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے. یہ ہے وجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ کاملاً، اسی کو تفویض کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسری جگہ ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا، مطلب یہ کہ ایسے سب سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاوے اور مخلص بھی ہو اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں ذرا بھی کجی نہیں، یعنی صحیح دین پہ ہو. تو معلوم ہوا، ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن میں اسلام کی تفسیر بمانا تفویض ہے. جہاں جہاں ان آیات میں آیا ہے کہ تم اچھے مسلمان بن جاؤ، دیکھو مسلمان ہوئے بغیر مرنا مت، مطلب یہ کہ تمہارے اندر تفویض ہونی چاہیے کہ اپنی رائے کو ختم کرو، خود رائے ختم کرو، اور اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دو، اور اپنے کو ہر تصرف الہی کے لیے آمادہ کر دو، جو ہو میرے ساتھ، جو اللہ میں چاہیں ظاہر ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. تو آدمی اس کو لیے پہلے سے تیار ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو. اور اسی میں احکام بھی ہیں، احکام حکم جو بھی اللہ میں کا ہوگا ہم کریں گے. تو اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دو اور اپنے کو ہر تصرف الہی کے لیے آمادہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں، وہ جو چاہیں حکم دیں، ہمیں سب منظور ہے. اور نماز روزہ وغیرہ اسی تفویض کا ایک فرض ہے، یہاں رائے نہیں اپنی. تو قرآن میں فرماتے ہیں اسلام کا استعمال تفویض کے معنی میں. تو اب ان آیات کے معنی سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تفویض کتنی ضروری چیز ہے. اور فرمایا اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم بجز اسلام کے کسی حالت پر جان نہ دینا، یہاں اسلام سے وہی مراد ہے تقدیس. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں اصل مقصود ایک ہی ہے، باقی سب اس کے عنوانات ہیں. یہاں حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اسلام یعنی تفویض پر مداومت رکھو، تفویض ہاتھ سے نہ جائے. تفویض اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندے کے اوپر حق ہے کہ بھائی آپ وہ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے، وہ جو تقدیر بنائے وہ خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ خراب تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تفویض پر مداومت کرو، کسی وقت تفویض کو ہاتھ سے نہ جانے دو. یہ وہ چیز ہے جو پریشانی کو لذیذ کر دیتی ہے ایمان والوں کے. ایمان والا جہاں یہ سوچے گا میرے جو میری جو مشیت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیں پسند محبوب ہے، ہمارے محبوب کی جو تدبیر کی چیزیں ہوں گی وہ ہمیں پسند ہوں گی. اور فرماتے ہیں دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تفویض کے بعد پریشانیاں یا پریشان کن واقعات پیش نہیں آئیں گے، نہیں ضرور آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اس کی قسمت میں کیا کیا پریشانیاں آنی ہیں اور ان میں حکمت ہے، مگر وہ پہلے ناگوار ہوتے تھے یہ واقعات، اب خوشگوار ہو جائیں. یہ فرق اتنا بڑا، جیسے مرچ کھانے والے کو مرچوں بھرا کباب خوشگوار اور لذیذ ہوتا ہے، لیکن وہ روتا بھی جاتا ہے اور کھاتا بھی جاتا ہے، یعنی آنسو بھی نکلتے اتنی مرچیں ہیں. تو حقیقت کا یہ جو کلام ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ محاورے کے محاورے ہیں. محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو بے وفا بن کر جان مت دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم عمر بھر وفادار رہنا اور اس پر جان نکل جائے. اس کو ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے عنوان سے ظاہر کیا گیا ہے کہ تفویض پر مداومت سن کر اس شاخ پر مصیبت آ جاتی، کہ حکم تو ہر وقت اور ہر لمحے تفویض کا ہے اور ہم سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اس عنوان میں اس کی تسلی کر دی گئی کہ اگر موت کے وقت بھی تفویض کامل ہو جائے تو کافی. یعنی اس لیے فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر تفویض ہر وقت ہونی چاہیے، بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھو مرتے وقت تو کم سے کم ہونی چاہیے، مرتے وقت تمہارے اندر تفویض کامل ہونی چاہیے. تو یہ عنوان ہے تسلی کا. اب عوام تو اس کو سن کر بے فکر ہو گئے ہوں گے کہ بس مرتے وقت تفویض کلی حاصل کر لیں گے، ابھی نہ صحیح، ابھی کیا ضرورت ہے، مرتے وقت دیکھی جائے گی. ارے میاں اس کے ساتھ یہ مقدمہ بھی تو ملاؤ کہ مرتے وقت تفویض کلی عادتاً اسی کو حاصل ہوتی ہے جو زندگی بھر اس میں مشغول رہا ہو، ورنہ موت کا وقت تو سخت نازک ہے، وہ تحصیل نسبت کا وقت نہیں، اور نہ مقامات کے طے کرنے کا وقت ہے، اور نہ وہ تفویض کی تکمیل کا وقت ہے. اس وقت تو موت آ گئی تھا، اس وقت تم کو اس کا انعام اور سزا اور جزا میں ہوگے تم، تو اسی وقت کام کرو، شروع کرو اور اسی وقت حاصل بھی کر لو. اور یوں خلاف عادت اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ عمر بھر لگے رہو گے تو آخر کار مرتے وقت تفویض کامل حاصل ہو جائے گی. یہ شیطان کی نے راہ مار رکھی ہے کہ عمر بھر پٹی پڑھاتا رہتا ہے، بھائی ابھی تو تیری زندگی بہت لمبی ہے، ابھی لطف اٹھا لے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے.